ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، انسان اپنے فطرت کے اعتبار سے حصے جمالیات رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے جو نظارے ہوں وہ دل فریب نظارے ہوں، جنہیں وہ دیکھ کر ان کی طرف متوجہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کے کانوں میں جو آواز جو بات سنائی جائے وہ بڑی دل فریب ہو، اور اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ پوری کائنات میں اس کے لیے جو مناظر موجود ہوں وہ اس کی توجہ کا سامان بنے، اور اسی وجہ سے اس کے یہ جو حس ہے اس کی تسلی اور تشفی کے لیے اس نے بہت سارے اور مظاہر ہیں جن کو اختیار کیا ہے، جس کے اندر موسیقی ہے، شاعری ہے، مصوری ہے، اداکاری کو وہ اختیار کرتا ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک خاص روپ میں، ایک خاص ڈھنگ میں، ایک خاص کردار میں اپنے آپ کو پہچانے اور دیکھے کہ وہ اس کردار میں کیسا لگتا ہے اور لوگوں کو کیسا وہ نظر آتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم عرف عام میں فنون لطیفہ کہتے ہیں۔ یہ فنون لطیفہ کیا ہے اور اسلام اس کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتا ہے، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب سے ہم فنون لطیفہ کے بارے میں اور خاص کر کے یہ جو چار پانچ جو میں نے چیزیں بتائیں ان کے بارے میں رائے جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو آڈینس یہاں پر موجود ہے ان سے بھی سوالات لیں گے۔ جاوید صاحب، گفتگو کو ہم بڑھائیں گے آگے اپنے آڈینس کے سوالات سے، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا ذرا مختصر سا آپ ان پر روشنی ڈال دیجئے کہ فنون لطیفہ کے یہ جو مختلف مظاہر ہیں جن میں کہ موسیقی ہے، شاعری ہے اور مصوری ہے، یہ تین جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں اسلام کی کیا رائے ہے؟
جس طرح کہ آپ نے فرمایا، انسان کے اندر جو ایک بڑی چیز رکھی گئی ہے وہ اس کی حصے جمالیات ہے۔ یہ حصے جمالیات ہے جس کا ظہور زینت کی صورت میں ہوتا ہے۔ عربی زبان میں زینت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ما یتزین بھی، یعنی وہ چیزیں جن کے ذریعے سے ہم کسی چیز کی تزئین کرتے ہیں۔ ہم کلام کی تزئین کرتے ہیں، آواز کی تزئین کرتے ہیں، گھروں کی تزئین کرتے ہیں، ہم اپنے شہروں کی تزئین کرتے ہیں۔ یہ جتنی زینت کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ اعراف میں ایک اصول بیان کر دیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج للعبادہ، لوگوں سے کہو کہ میرے پروردگار نے یہ جو زینتیں پیدا کی ہیں انسانوں کے لیے، ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ قرآن مجید نے اسی مقام پر یہ بھی بتا دیا ہے کہ حرام کیا کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہی آیات میں آگے جا کے دیکھیے تو یہ بتایا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا اللہ تعالیٰ نے صرف پانچ چیزیں حرام کی ہیں، اور گن کے بتا دیے، قل انما حرم ربی، یعنی ان سے کہہ دو کہ میرے رب نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فواہش کو، بدکاری اور اس کے لوازم کو حرام کیا ہے۔ اسم یعنی حق تلفی کسی کی آپ کریں، بغی یعنی آپ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کریں، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، بغیر کسی دلیل کے اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائیں، وان تقولوا للہ ما لا تعلمون، اپنی طرف سے دین بنا کے پیش کر دیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ چنانچہ فنون لطیفہ میں بھی کوئی چیز اصلاً ممنوع نہیں ہے، اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ وہ آپ کسی بھی چیز کا کر سکتے ہیں، شاعری کا بھی کر سکتے ہیں، موسیقی کا بھی کر سکتے ہیں، مصوری کا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں چونکہ انسان کی لطیف حس سے متعلق ہیں تو اس وجہ سے ان کے غلط امکانات، استعمال کے امکانات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ ان کے بارے میں متوجہ بھی کیا جائے گا، توجہ بھی دلائی جائے گی، کیونکہ ان پانچوں چیزوں میں سے، یعنی اگر موسیقی مثال کے طور پر، شاعری مثال کے طور پر، شرک کے فروغ کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تصویریں، جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا تو مجسموں کی صورت میں تھیں یا پھر ان ہستیوں کی تصویریں بنائی جاتی تھیں جن ہستیوں کو لوگ پوجتے تھے، تو اس کو ممنوع قرار دیا گیا۔ تو یہ ان کا استعمال ہے، نہ کہ وہ اصلاً ممنوع ہے۔ اگر اس میں کوئی شرک کی چیز نہیں ہے، کوئی بدعت کی چیز نہیں ہے، کوئی حق تلفی کی تبلیغ نہیں کی جا رہی، کوئی فحش چیز نہیں ہے، تو ان کے ممنوع ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے اور روایات سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے۔
اچھا، ہم ابتدائی طور پر ایک ایک چیز پر ایک ایک سوال کریں گے، پھر اصل میں چاہوں گا کہ آڈینس کو ذرا زیادہ ہم موقع دیں۔ ابھی ہم قرآن ہی پر رہتے ہیں، حدیثوں پر بعد میں آتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو لہو الحدیث کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مختلف ہمارے مفسرین نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ لہو الحدیث اصل میں اسی موسیقی سے متعلق کہی گئی ہے بات، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
کیا بات کہی گئی ہے؟ وہ بات یہ کہی گئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت لے کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو خدا کا پیغام سنا رہے ہیں، قرآن مجید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے مقابل میں ایسی مجالس منعقد کرتے ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کو ہٹانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے تو آپ ایک کرکٹ کا میچ منعقد کر دیں تو اس پر بھی تنقید ہوگی۔ کسی چیز کا استعمال کیا ہے، میں نے وہی عرض کیا، آپ نے اس کا استعمال کسی غلط مقصد کے لیے کیا، کسی چیز کو غلط طرف لے جانے کے لیے کیا، غلط چیزوں کی ترغیب دینے کے لیے کیا، تو ظاہر ہے کہ اس پہ تنقید کی جائے گی. قرآن مجید نے بھی اسی پہلو سے تنقید کی ہے، ورنہ آپ دیکھیے کہ یہی لہو ہے جس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جمعے کے خطبے میں آپ لوگ اس طرف چلے گئے، تجارت اور لہو دونوں کو اکٹھا کر دیا، وہ چیز بھی اس وقت ممنوع ہو گئی. یعنی ادھر خدا کا پیغمبر کھڑا ہے، اللہ کے پیغمبر نے دعوت دینا شروع کی ہے، جمعے کا خطبہ دینا شروع کیا ہے، اور آپ نکلے وہاں سے اور نکل کے جا کے آپ تجارت میں مصروف ہو گئے، تو اس موقع پر وہ تجارت بھی ممنوع ہو جائے گی. تو یہ اس موقع کی بات ہے، اس کا ان کے اصلاً ممنوع ہونے سے کوئی تعلق نہیں. اسی اصول کو میں نے واضح کیا آپ پر کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ساری چیزیں زینت کی تعبیر ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے کہ جو ان کو حرام قرار دے گا، یہ سب حلال ہیں. حرام بتا دیا کہ کیا چیزیں کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی جن کو حرام کیا گیا ہے وہ اگر ان چیزوں کے ذریعے سے پھیلائی جائے گی، ان کو اس کا ذریعہ بنایا جائے گا، تو اس سے روکا جائے گا.
اچھا جاوید صاحب، یہ شاعری سے متعلق بھی قرآن مجید نے ایک عمومی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، خاص کر کے کوئی پن پوائنٹ نہیں کیا، بلکہ کہا ہے کہ شعراء یتبعہم الغاوون. تو یہ تمام شعراء کے لیے بات کی ہے قرآن مجید نے، کسی ایک کو الگ تو نہیں کہا.
نہیں، وہاں بھی دیکھیے تقابل میں ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ما ینبغی لہ الشعر، وہ خدا کے پیغمبر ہیں، شاعری ان کے شایان شان ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو عرب میں اس وقت شعراء تھے ان کی تصویر کھینچ دی ہے کہ شعراء کا تو معاملہ اس معاملے میں یہ ہوتا ہے. دیکھیے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے مولانا الطاف حسین علی خود ایک بڑے شاعر ہیں، انہوں نے شاعروں کی تصویر کھینچی ہے. گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے، سارے جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، خود شاعر ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعری جیسی مؤثر چیز کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے. وہ کانٹینٹ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جسے آپ شاعری میں بیان کر رہے ہیں؟ یعنی وہ ولگیرٹی ہو سکتی ہے، وہ فواہش ہو سکتے ہیں، وہ غیر اخلاقی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ انسانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، وہ حجب کے طریقے ہو سکتے ہیں، اس میں تناوز بالالقاب ہو سکتا ہے، اس میں تمسخر ہو سکتا ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں جو ممنوع ہیں، وہ آپ اپنی شاعری کا موضوع بنائیں گے تو شاعری بھی مذمت کی زد میں آ جائے گی. اصل چیز یہ ہے کہ کانٹینٹ کیا ہے، آپ استعمال کیا کر رہے ہیں. تو استعمال میں دیکھا جائے گا کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے. تو اس وجہ سے ان تمام چیزوں میں استعمال دیکھا جائے گا. ہمارے ہاں اس میں غلطی ہوتی ہے بعض اوقات کہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں روایات کو نہیں دیکھتے. روایات ہمیشہ اطلاقی ہوتی ہیں، یعنی کوئی چیز ہے آپ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیں، لاؤڈ اسپیکر ہے، اگر اس کے ذریعے سے آپ ہمسایوں کو جگائیں گے، آپ لوگوں کو آرام نہیں کرنے دیں گے، آپ ایک طالب علم کو پڑھنے نہیں دیں گے، تو لاؤڈ اسپیکر پر پابندی لگائی جائے گی نا.
جی،
یہ اصل میں لاؤڈ اسپیکر کے آلے پر پابندی نہیں ہے، اس کے غلط استعمال
غلط پر استعمال پر
تو بالکل یہی معاملہ باقی چیزوں میں ہو.
ٹھیک.
میرا نام علی رضا ہے اور میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آج کل حمد و نعت میں آلات موسیقی کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، جو کہ میرے خیال میں تو ایک غلط چیز مانی جاتی ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں، تو آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟
میں نے بطور اصول آپ کو بتا دیا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اصلاً ناجائز نہیں ہے. استعمال آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کسی چیز کو کسی غلط چیز کے فروغ کا ذریعہ بنا رہے ہیں، غلط جذبات برانگیختہ کر رہے ہیں، کیا چیز کر رہے ہیں. تو کانٹینٹ دیکھا جائے گا، وہ شاعری میں بھی دیکھا جائے گا، وہ موسیقی میں بھی دیکھا جائے گا، وہ مصوری میں بھی دیکھا جائے گا. استعمال کو ہمیشہ موضوع بحث بنایا جائے گا. یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جیسے میں نے لاؤڈ اسپیکر کی ابھی آپ کو مثال دی، جب یہ پہلے پہلے آیا ایک زمانے میں، تو ہندوستان کے، میں کسی ملائے مکتبی کی بات نہیں کر رہا، ہندوستان کے بڑے علماء نے، آپ جانتے ہیں کیا فتویٰ دیا اس کے بارے میں، کہ یہ آلہ لہو ہے، اس کو مسجد میں داخل نہیں کیا جا سکتا. آلہ لہو ہے، اب وہ مسجد میں داخل ہو گیا، اسے نکالنے کے لیے فتویٰ چاہیے، بہت مشکل ہو گیا. یعنی باقاعدہ آپ فوج بھرتی کریں تب بھی نہیں نکال سکتے. تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر، چیزیں اپنی ذات میں ممنوع نہیں ہوتی، ان کا استعمال کیا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، قرآن مجید نے دیکھیے کیا غیر معمولی کمال کیا ہے. یعنی ایک مقام پر گن کر بتا دیا ہے کہ میں نے حرام کیا کیا. میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی سورہ اعراف کی ان آیتوں کو اپنے سامنے لکھ کے رکھ لیجئے، یہ آپ کو حلال حرام کے مسئلے کے بارے میں بے نیاز کر دیں گے. گن کے بتا دیا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں. تو وہ چیزیں ہیں جن کو نگاہ میں رکھنا چاہیے. اگر آپ کی موسیقی، آپ کی شاعری، آپ کی مصوری، آپ کی اداکاری ان میں سے کسی چیز کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہے، تو اس کے ممنوع ہونے میں یا اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. جی،
ایک حدیث ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں پہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اس کی آپ کا جسٹیفیکیشن دیں گے؟
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تر تصویریں مشرکانہ تھیں، یعنی ان میں ایسی شخصیات کی تصویریں بنائی گئی تھیں یا ان کے مجسمے بنائے گئے تھے جن کی لوگ پرستش کرتے تھے. تو آپ نے نہ صرف یہ کہ ان کی نکیر کی، بلکہ ایسی بہت سی تصویریں مٹا ڈالی گئیں. یہ تصویریں حرم میں بھی موجود تھیں, یعنی جس طرح حرم میں بت بنا کے رکھے ہوئے تھے اسی طریقے سے اس کی دیواروں پر اس طرح کی تصویریں بھی بنائی ہوئی تھیں. یہ وہ تصویریں نہیں تھیں جو آج آپ کھینچتے ہیں, یعنی آپ کی تصویر ہے, آپ کی والدہ کی تصویر ہے, آپ کے گھر والوں کی تصویریں ہیں, آپ کی شناختی کارڈ کی تصویر ہے, آپ کی خبریت کے لیے اخبار میں تصویر ہے. یہ تصویریں وہ نہیں تھیں, یہ وہ تصویریں تھیں جن کے ذریعے سے بت پرستی کو عام کیا جا رہا تھا. تو وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ممنوع قرار دیا ہے. وہ پانچ چیزیں جو سورہ اعراف میں بیان ہوئی ہیں ان میں ایک شرک بھی ہے. تو اگر کوئی تصویر شرک کا ذریعہ بن رہی ہے تو اس سے بھی روکا جائے گا. اس طرح کی تصویر اگر گھر میں ہے تو ضرور اس کو نکال دیجئے, لیکن اس کا ان تصویروں سے کوئی تعلق نہیں ہے جن میں ایسی کوئی بات نہیں.
ہمارے پیرنٹس کی جو پکچر ہیں ہمارے دل میں اس کے لیے رسپیکٹ ہے تو اس میں تو وہ پھر ایلیمنٹ آ جائے گا.
دین میں رسپیکٹ ممنوع نہیں ہے, پرستش ممنوع ہے. رسپیکٹ تو دین کا حکم ہے, ہمیں والدین کا احترام کرنا ہے, ان کی عزت کرنی ہے, اپنے اساتذہ کا احترام کرنا ہے. احترام اور رسپیکٹ, دیکھیے دین میں عبادت صرف خدا کی ہے, عقیدت صرف محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. ہمارے معلم ہیں, ہمارے اساتذہ ہیں, ہمارے والدین ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ کریں گے. تو احترام کوئی بری چیز نہیں ہے, پرستش نہیں ہونی چاہیے.
پکچر میں وہ ایلیمنٹ آ تو جاتا ہے,
آپ کے خیال کے مطابق اگر اس تصویر کو دیکھتے ہی آپ کا پرستش کرنے کو جی چاہتا تو اٹھا دیجئے, لیکن یہ اس کا استعمال ہے, اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے. کون آدمی ہے کہ جو یہ چیز اس میں محسوس کرتا ہے کہ اب مجھے سجدہ کرنا ہے والدین کے سامنے؟ تو بات کو وہیں رکھیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور بات کہی ہے, ایمان والوں لا تغلو فی دینکم, دین کے معاملے میں غلو اور مبالغہ نہ کرو. احترام کو احترام کی جگہ رکھیے, پرستش کو پرستش کی جگہ رکھیے, عقیدت کو عقیدت کی جگہ رکھیے.
اچھا جاوید صاحب, یہ جس تصویر کی جو بات کی وہ ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں پردہ وہ موجود تھا جس میں تصویر تھی اور آپ نے وہ پردہ وہاں سے ہٹا دیا تھا, تو وہاں پر اس بات کا تو امکان ہی نہیں ہو سکتا کہ نبی کے گھر میں ایسا کوئی پردہ ہو جس میں کسی بت کی تصویر ہو, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا.
پوری روایت پڑھی ہے, وہ اصل میں یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا حجرہ ہے جہاں نماز پڑھتے تھے اس کے سامنے تھا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ نماز میں خلل کا ذریعہ بنتا ہے. یہ بالکل ایک دوسری چیز ہے, اس کا اصل میں تصویر کی حلت حرمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز میں کوئی چیز اگر خلل انداز ہو رہی ہے, اور پیغمبر کی نماز کے کیا کہنے, ظاہر ہے کہ آپ جس توجہ سے جس انہماک سے نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے اس میں اگر ایسی کوئی چیز ہو. چنانچہ ہمارے فقہا ایک زمانے میں یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ مسجدیں بھی بنائیں تو ان میں اس طرح کے نقش و نگار نہ کریں یا ایسی تزئین نہ کریں کہ نماز میں آپ کھڑے ہوں تو خدا کی بجائے آپ انہیں کو دیکھتے رہ جائیں. تو یہ ہر چیز کا ایک موقع و محل ہوتا ہے, اس کو وہیں رکھیے اور وہیں رکھ کر اس کو سمجھیے کہ وہ کیا بات ہے جو کہی جا رہی ہے.
ٹھیک جی, سوال کیجیے گا.
گاندھی صاحب, میرا سوال تھوڑا سا مختلف ہے مگر یہ حرام اور حلال کے کانٹیکس میں ہی ہے. جیسے پہلے علماء حضرات کو ریڈیو کے استعمال کا صحیح سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے اس کو حرام کہہ دیا, پھر بعد میں اس کا استعمال بھی کیا دین کے فروغ کے لیے. اسی طرح ٹیلی ویژن تھا, اسی طرح لاؤڈ اسپیکر تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ٹریولنگ کی اس حد تک پہنچ گیا کہ مریخ پہ انسان جا رہے ہیں. اب علماء حضرات نے, کیونکہ بہت سارے سوالات سامنے آ رہے تھے کہ وہاں پہ انسان سجدہ کس طرف کرے گا, اذان کی آواز آئے گی کہ نہیں, تو انہوں نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟
یعنی انسان اگر کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو قرآن مجید میں ہمیں یہ اصول سکھایا گیا ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں ہم اجتہاد کریں گے. جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے. وہ اپنی قوم میں مبعوث ہوئے, مصر میں ان کی قوم تھی. وہاں انہوں نے جب تنظیم کرنا شروع کی تو ان کو حکم دیا گیا, بلکہ پہلی وحی میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ انہیں نماز کی تلقین کریں گے. دین میں نماز ایک بنیادی حکم ہے, تو ان کو ہدایت کی گئی کہ اقم الصلاۃ لذکری, میری یاد دہانی کو قائم رکھنے کے لیے آپ نماز کا اہتمام کریں اور اپنی قوم کو بھی نماز کی تعلیم دیں. ان کی قوم خود پیغمبروں کی اولاد ہے, نماز سے وہ واقف ہیں. اب وہاں قبلے کا سوال پیدا ہوا, ظاہر ہے کہ نماز باجماعت پڑھی جائے گی. تو آپ دیکھیے قرآن نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھروں کو قبلہ قرار دے کے نماز باجماعت کا اہتمام کر دیں. تو وجلو بیوتکم قبلہ, قرآن مجید نے کہا اپنے گھروں کو آپ قبلے کی حیثیت دیں اور نماز کی ابتدا کر دیں. اس کے بعد پھر جیسے جیسے قوم کی تنظیم ہوتی چلی جائے گی تو قبلے کی تعین بھی ہوگی. ہمیں معلوم ہے, بائبل اس کو بیان کرتی ہے کہ پھر جب وہ تابوت اٹھائے پھرتے تھے اور اس میں الواح تورات رکھی ہوئی تھی, اس کو ایک لمبے عرصے تک قبلہ قرار دے دیا گیا, یہاں تک کہ پھر بیت المقدس کی عمارت بنی. تو اس کے بعد پھر بیت المقدس میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آنے لگ گئے. خود بیت المقدس کے بارے میں یہ سوال ہوا کہ اس کا قبلہ کیا ہے, تو معلوم ہوا کہ اس میں جو آلٹر تھا جہاں قربانی کی جاتی ہے اس کا رخ بیت اللہ کی طرف تھا. تو اس وجہ سے قبلہ در حقیقت ہے کیا, یعنی اللہ تعالیٰ کسی ایک نشان کو مقرر کر دیتے ہیں تاکہ ہماری نمازوں میں اجتماعیت پیدا ہو جائے. دین میں یہ اصول ہے کہ آپ کو عام حالات کے لحاظ سے حکم دے دیا جاتا ہے, آپ اس میں جو روح ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں, نئے حالات پیش آئیں تو اجتہاد کر لیتے ہیں.
السلام علیکم سر، سر میرا سوال ہے کہ فنون لطیفہ کسی بھی سوسائٹی کی جو پروگرس ہے، ترقی ہے، اس میں کیا اہم کردار ہے؟
دیکھیے، انسان کو سمجھنا چاہیے انسان کی ضرورتیں کیا ہیں. اگر آپ جانوروں کا اور انسان کا مطالعہ کریں تو جو بنیادی فرق ہے انسان اور جانور میں وہ اخلاقی احساس میں ہے، عقلی وجود ہونے میں ہے، اور جمالیاتی احساس میں ہے. تو اس وجہ سے یہ انسان کے وجود کی ضرورت ہے، ہوا اور پانی کی طرح اس کی ضرورت ہے. وہ اپنے جمالیاتی احساس کو بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس سے حظ اٹھانا چاہتا ہے. یہ کتنا ہونا چاہیے یہ بحث ہو سکتی ہے، یعنی آٹے میں نمک ہونا چاہیے، نمک میں آٹا ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہ انسانی زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے، اور پورے انسان کو سامنے رکھ کر جو دین احکام دے گا وہی دین فطرت ہوگا.
جی، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟
جی،
آپ کا سوال ہے. جی،
میرا نام اویس مجاہد ہے. میرا ساتھ آپ سے سوال یہ ہے کہ مسلم تاریخ میں پینٹنگ کا جو فن ہے وہ ویسی ترقی کیوں نہ پا سکا جیسا کہ فن خطاطی اور فن تعمیر کو حاصل ہوئی؟
اس کی وجہ وہی ہے کہ لوگوں نے جو چیز اصل میں استعمال کے لحاظ سے روکی گئی تھی اس کو حقیقت سمجھ لیا. جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ جیسے لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا، ریڈیو ایجاد ہوا، تو بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی گئی کہ یہ اصلاً ممنوع ہے. دراحال ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ ان کا استعمال کیسا ہے. تو چنانچہ اس کے بارے میں عام یہ رائے قائم ہو گئی. اس میں غلطی کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے، ایک روایت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں نقل ہوئی ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مصور ہیں قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ تم تصویریں بناتے رہے ہو، تو اب ذرا اپنی تصویروں میں جان ڈال کے دکھاؤ. تو لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید جاندار اور بے جان کا فرق ہے، جبکہ پوری روایات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو بات کیا کہی گئی ہے، بات بہت اعلیٰ ہے. یعنی چونکہ تصویریں شرک کے جذبات کے ساتھ بنائی جا رہی ہیں، جن ہستیوں کی تصویریں بنائی جا رہی ہیں انہیں نافع اور زار، نفع دینے والا، نقصان دینے والا سمجھا جا رہا ہے، ان سے منتیں مانی جا رہی ہیں. تو گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کی تصویریں بناتے ہیں قیامت میں ان سے کہا جائے گا جن کو زندہ سمجھ کر پوچھتے تھے اب ڈالو ان میں جان. تو بات کو سمجھانے میں غلطی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ چیز پیدا ہو گئی. اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت کم و بیش آج سے 40-45 سال پہلے جب میں نے یہ بات بیان کرنا شروع کی تھی کہ تصویر اصلاً ممنوع نہیں ہے، تصویر کا استعمال دیکھا جائے گا، تو اس وقت آپ نہیں اندازہ کر سکتے کہ اختلافات کی کیا صورتحال تھی. اب کیفیت یہ ہے کہ پچھلے 40 سال میں نے تو کبھی اپنے طور پر اپنی تصویر نہیں کھنچوائی، کبھی بھی نہیں کھنچوائی. آپ نے کہا کھینچ لیجئے، کسی اور نے کھینچ لی، لیکن باقی سارے لوگوں کو دیکھ لیجئے، اس کو حرام مطلق کہتے ہیں، کس شوق سے کھنچوا رہے ہوتے ہیں.
اچھا جاوید صاحب، یہ ایک اسی میں ایک چیز میں وضاحت چاہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تصویر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ ٹی وی پر بھی آ رہے ہوتے ہیں یا اس طرح سے جو دوسری چیز، ان کا ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو تصویر ہے وہ ایک صفحے پر، ایک کارڈ پر تصویر جب آ جاتی ہے تو وہ دراصل مجسم ایک بت ہوتی ہے. اگر اس کارڈ کو میں اپنی جیب میں بھی رکھ لوں تب بھی وہ تصویر پہ عکس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے کارڈ کے اوپر، لہٰذا وہ مجسم بت بن جاتا ہے. جبکہ اسکرین پر اگر میں ہوں تو اسکرین پہ جب تک وہ پاور آن ہے میں ہوں، پاور جیسے ہی آف ہوئی تو اسکرین سے میری امیج، میری شبیہ ختم ہو جائے گی. لہٰذا اسکرین پہ آنا درست ہے، تصویر جو ہے وہ مجسم بت ہے.
میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ یعنی آپ خود سوچئے کہ وہ زیادہ پائیدار ہوتی ہے اس سے، یہ بحث ہی نہیں ہے. ہمارا دین اس اصول سے چل رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے ان چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے. جب اصول بیان کر دیے گئے تو اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا کہ اچھا تصویریں پوجی جا رہی ہیں تو آپ نے ان کے اوپر نکیر کی. اگر کسی موقع پر دیکھا کہ موسیقی کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس سے لوگوں کو روکا. تو یہ چیز ہے جس کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. اب جب آپ ایک غلط چیز سمجھ لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور کچھ وقت کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ پائیداری نا پائیداری. اب آج کے زمانے میں یہ بحث ہے کہ منہ قلم سے اگر آپ نے تصویر بنائی ہے تو وہ ممنوع ہوگی، کیمرے سے بنائی ہے تو وہ ممنوع نہیں ہوگی. یہ کیا باتیں ہیں بھائی، اس دین کو مزے کا نہ بنائیں. یہ دین بالکل اصول کے مطابق چلتا ہے. اس میں حرام بھی واضح ہے، اس میں حلال بھی واضح ہے. حرام اور حلال کو واضح کر کے اللہ کے پیغمبر نے اس کا اطلاق کیا ہے، اپلائی کیا ہے.
ٹھیک، یہاں سے ایک سوال لیتے ہیں. جی
السلام علیکم، میرا نام معاذ ہے. جس طرح آپ نے مطلب ابھی بات کی ہے کہ کچھ 5 چیزیں مقرر کردہ ہیں جن کے علاوہ کچھ چیز حرام نہیں ہے، تو کچھ کتب میں یہ مطالعے میں بات گزری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک ایسی قوم دکھائی گئی جن کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جا رہا تھا، تو جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو موسیقی سنتے تھے. اس طرح ایک اور روایت پڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے گانے بجانے اور موسیقی کے آلات ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا. اسی طرح ایک بانسری والی روایت ہے کہ جب وہ کانوں میں جب تک آواز آتی رہی تو انہوں نے انگلیاں نہیں نکالی. ٹھیک ہے، اور اگر یہ چیز حرام نہیں ہے تو ہم لوگ پریفر کرتے ہیں کہ جب ہم وضو کی حالت میں ہیں، روزے کی حالت میں، تو ہم میوزک نہ سنیں یا اوائڈ کریں چیزوں سے.
چوتھی صدی کے جلیل القدر فقی اور محدث امام ابن حزم نے ایک ایک روایت کا تجزیہ کر کے بتا دیا کہ ان کی حیثیت کیا ہے. روایات ہوتی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. اب کوئی آدمی آتا ہے وہ آ کے یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے آپ سے یہ بات سنی تھی. بعض اوقات وہ موقع نہیں بیان کرتا، بعض اوقات پس منظر نہیں بیان کرتا. تو یہ روایات سند کے لحاظ سے تمام ضعیف روایات ہیں، ایک بات. دوسری یہ کہ اگر ان کو ہم قبول کریں گے تو قرآن کی روشنی میں قبول کریں گے کہ جو موسیقی وہاں زیر بحث ہوگی یا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہوگا یا جو تصویر زیر بحث ہوگی اس میں وہ خرابی پائی جاتی ہوگی، اسی لیے آپ نے اس کو ممنوع قرار دیا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے روایات کو سمجھنے کا، ان کو قرآن کے مقابل میں نہیں کھڑا کر دیتا.
ٹھیک ہے. اور جو آپ سے دوسرا مطلب بات یہ پوچھی کہ میں ہم روزے کی حالت میں ہیں تو ہم اوائڈ کرتے ہیں اس ٹائپ کی چیزوں کو، یا ہم وائلڈ ڈرائیونگ اگر کوئی سانگ سن رہا ہے تو لوگ یہ پریفر کرتے ہیں یار سفر میں کچھ مطلب اللہ کا ذکر لگا لو، کوئی تلاوت لگا لو انسٹیڈ آف ہیونگ سانگس.
روزہ ایک عبادت ہے، آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، عبادت کے اپنے آداب ہیں. یعنی عبادت میں ہم بہت سی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کو یہ کہے کہ آپ زیادہ گپ شپ بھی نہ کیجیے. مثال کے طور پر آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں اور اعتکاف میں بیٹھ کے آپ نے موبائل فون پکڑا ہوا اور اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو ہر آدمی آپ کو توجہ دلائے گا. کاروبار تو بالکل جائز ہے لیکن یہ موقع نہیں ہے اس کے کرنے کا. آپ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں. میں نے خود دیکھا کہ بعض لوگ طواف کر رہے ہیں اس کے ساتھ موبائل فون کان سے لگا ہوا ہے اور بتا رہے ہیں کہ بھاؤ کیا ہے کراچی میں اس وقت. تو یہ اصل میں کسی چیز کا غلط موقع پر کرنا ہے. روزے میں آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے اوپر عبادت کی فضا تاری رکھیے، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے، اس سے کوئی چیز حرام یا حلال نہیں ہو جاتی.
محمد صاحب میرا کوسچن یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ ایک علاقائی تہذیب و تمدن جو ہے وہ مذہب کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، جبکہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہے کہ ہر مذہب کی ایک خاص اپنی تہذیب و تمدن ہوتی ہے کہ وہ جب کسی بھی خطے میں جاتا ہے تو وہ اس کو وہاں پہ جنم دیتا ہے اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنے میں مدد کرتا ہے؟
دونوں کام ہوتے ہیں. دیکھیے مثال کے طور پر اگر اسلام کو آپ لے لیں جو انبیاء علیہ السلام کا دین ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی تہذیبی اقدار کیا ہیں. تو آپ گن کے بتا سکتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر تین ہیں. میں نے اس کے اوپر ایک مضمون بھی لکھا ہوا ہے میری کتاب مقامات میں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے، ہمارے دین نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہم حفظ مراتب کو ملحوظ رکھیں گے. بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے. سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، سب ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں. میرے باپ میں اور مجھ میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، ماں میں اور مجھ میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں، لیکن رشتوں کا احترام قائم رکھا جائے گا. یعنی رشتے میں جو بڑا ہے اس کو بڑا سمجھا جائے گا، اس کو حفظ مراتب کہا جاتا ہے. یہ ہماری تہذیب کی بنیاد ہے، یعنی جو تہذیب ہمیں سکھائی گئی ہے اس کی بنیاد. دوسری چیز کیا ہے، حفظ فروج. یعنی ہمارے ہاں جنسی انارکی کا کوئی سوال نہیں ہے، بدکاری کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، بڑا گناہ قرار دے دیا گیا ہے. تو ہم عفت مآبی کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، اس کو مثال میں رکھیں گے، وہ ہماری پوری تہذیب میں سرایت کرنی چاہیے. اس کے لحاظ سے بہت سی رسوم پیدا ہوں گی، روایات پیدا ہوں گی، ہمارے لباس میں، ہمارے رہن سہن میں اس کے اثرات ہوں گے. تیسری چیز، امر بالمعروف نہی عن المنکر. یعنی ہم اپنے معاشرے سے بے نیاز نہیں ہوں گے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جو بھلائی کی باتیں سب کے نزدیک مانی ہوئی باتیں ہیں ان کے بارے میں ہم ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہیں گے. جو سب کے نزدیک برائی کی باتیں ہیں، چوری ہے، بدکاری ہے، دوسروں کا حق مارنا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، ان سے لوگوں کو روکتے رہیں گے. تو یہ تین چیزیں اسلامی تہذیب کی بنیادی اقدار ہیں. یہ جس جگہ بھی اسلام جائے گا وہ ان تینوں کو فروغ دینا چاہے گا. لیکن انسان ہے، وہ ہندو ہو سکتے ہیں، وہ ایرانی ہو سکتے ہیں، وہ بھی اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنی روایات لے کے آئیں گے. نتیجے کے طور پر وہ کلچر اور روایات جو ہیں وہ بعض موقعوں کے اوپر مذہبی احکام کی طرح لوگوں میں جاری ہو جائیں گے. تو یہ دونوں کام ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھ کے، ہم مذہب کو ان چیزوں سے الگ کر کے دکھاتے رہیں کہ یہ کلچر ہے، یہ تہذیب ہے، یہ روایت ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے.
ٹھیک. مذہب جو ہے وہ اپنی ایک خاص تہذیب رکھتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر یورپ میں اگر اسلام بڑھتا ہے تو یورپ کے جو لوگ ہیں وہ اخلاقی اقدار، جیسے کہ لین دین کے معاملات ہیں یا سچ بولنا ہے، اس طرح کے معاملات میں تو پہلے ہی ہم سے بہتر ہیں. تو اگر اسلام یورپ میں پھیلتا ہے اور وہ یورپ کی تہذیب اور تمدن کو ہی تبدیل نہیں کر پاتا اور وہ اس کی تہذیب اور تمدن مذہب سے جدا ہے جیسا کہ آپ پہلے کہہ رہے ہیں، تو اس میں پھر مذہب کا کیا کردار ہوگا؟
ٹھیک. وہی کردار جو میں نے آپ کو تین نکات کی صورت میں بیان کر دیا. یعنی ہم جب اسلام کی دعوت لے کے جائیں گے تو ہم ان کو خدا شناس بنائیں گے، عقبا شناس بنائیں گے، ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ دنیا عارضی ہے، آپ کو ایک دن خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، قیامت کے دن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ صادر کرنا ہے، اصل زندگی وہ ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہم ان کو نماز بتائیں گے، ہم ان کو روزہ بتائیں گے، ہم ان کو حج بتائیں گے، دین کے احکام بتائیں گے، اور وہ تین چیزیں جو ہماری تہذیب کی علامت ہیں، یعنی حفظ فروج، حفظ مراتب اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو پہلے اسلام کو سمجھ لیجئے وہ ہے کیا، وہ جائے گا، یعنی ہم اپنے تصورات لے کے نہیں جائیں گے، بلکہ جو باتیں اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں وہ لے کے جائیں گے۔ جب وہ ان کو قبول کریں گے تو ان کی زندگی پر بھی اس کے اثرات ہوں گے، نہیں قبول کریں گے تو اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے، وہ اللہ جانے اور قیامت کا دن جانے، ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے۔
اچھا جاوید صاحب، ایک اور شعبہ ہے جس کی طرف ہماری آڈینس نے توجہ نہیں دلائی، وہ ہے اداکاری اور صداکاری کا شعبہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اداکاری میں ایک شخص جو ہے وہ شوہر کا کردار ادا کر رہا ہے اور ایک خاتون بیوی کا کردار ادا کر رہی ہیں، تو اس کو اخلاقی لحاظ سے وہ اسے اب کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ اداکاری بھی فنون لطیفہ ہی ہے، اور اسی طرح جب گلوکاری کوئی کرتا ہے اسپیشلی خاتون، تو یہ کہا جاتا ہے کہ آواز کا بھی ایک پردہ ہوتا ہے، لیکن وہ آواز میں جو ہے وہ گانے گا رہی ہیں خاتون، تو اس گلوکاری کو اور اداکاری کو کس زمرے میں رکھیں گے؟
کہا تو بہت کچھ جاتا ہے، لیکن جو کچھ خدا نے کہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو ان تمام چیزوں میں بھی وہی چیزیں دیکھی جائیں گی، ان میں سے بھی کوئی چیز اپنی ذات میں ممنوع نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے ذریعے سے کس چیز کا ابلاغ کیا جا رہا ہے، کیا فواہش پھیلائے جا رہے ہیں، کیا جنسی ترغیب دی جا رہی ہے، کیا حق تلفی کی ترغیب دی جا رہی ہے، کیا شرک بتایا جا رہا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید نے اس معاملے میں فیصلہ کن بات کر دی ہے، اور دیکھیے کن الفاظ میں کی ہے، یعنی آپ نکالیے کبھی 31-32 آیات جو ہے یہ سورہ اعراف کی، ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں نے تو یہ اس دنیا کی زندگی میں پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہیں، خالصۃ لہم یوم القیامہ، قیامت میں ان کے لیے خاص کر دوں گا اور منکرین کو محروم کر دوں گا۔ اس کے بعد یہ کہا ہے کہ ان سے کہو میرے پروردگار نے صرف یہ پانچ چیزیں حرام کی ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کا اوپر ذکر آ گیا تھا، اس کے بعد بتا دیا کل انما حرم ربی۔ تو اس وجہ سے جب اصول معلوم ہو گیا تو ہر چیز کو اسی کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ لوگوں کے لیے زندگی تنگ کرنے کے لیے مذہب نہیں آیا، وہ ان کو پاکیزہ بنانے کے لیے آیا ہے، اور پاکیزگی کے آداب اور اصول بیان کرتا ہے۔ ہم مذہب کو جب بیان کرتے ہیں تو اس کی اصل سے کیوں بیان نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، بڑی مشہور روایت ہے، اس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، انہوں نے آپ کچھ سوالات کیے ہیں، سوالات کے بعد جب وہ چلے گئے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے، یعلمکم دینکم، یہ دین کے حقائق تمہیں بتانے کے لیے آئے تھے۔ آپ دیکھیں اس میں ایمان کیا ہے، اس میں اسلام کیا ہے، اس میں یہ چیزیں بیان ہوئی تھیں جن پر ہم بحث کرتے ہیں۔ تو ہم نے بعض اس طرح کی چیزوں کو اسلام بنا کے، مذہب بنا کے، اپنے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی اس کو تنگ کر ڈالا ہے۔ مذہب کی اصل تعلیم یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ انہیں لوگوں کا حق نہیں تلف کرنا، انہیں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کرنی، انہیں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، انہیں بدکاری پر مبنی معاشرت نہیں بنانی، انہیں حفظ مراتب کے اصول کو قائم رکھنا ہے، انہیں نیکی پھیلانی ہے اور خیر پھیلانا ہے۔ یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں ہے، جس کو بدقسمتی سے ہماری ہر مسجد اور ہر ممبر موضوع بنائے ہوئے۔
جاوید صاحب، آپ نے فرمایا کہ یہ اداکاری میں ظاہر ہے کہ کسی چیز کو کوئی ترغیب دلائی جاتی ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ اداکاری اور گلوکاری میں اس طرح کی چیزوں کو کی ترغیب ملتی ہے، یعنی مختلف قسم کے غلط میلانات کی طرف ترغیب ملتی ہے، اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ ٹھیک نہیں ہوا۔
ہر وہ چیز، وہ شاعری کرے گی تو اس کے بارے میں بھی کہیں گے، مصوری کرے گی اس کے بارے میں بھی کہیں گے۔ آپ جائیے دنیا کی آرٹ گیلریز میں، اس میں بعض تصویریں ایسی ہیں جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، تو آپ بتائیں گے نا کہ اس میں کیا پہلو ہے کہ جو اخلاقی لحاظ سے قابل اعتراض ہے۔ ہم اس میں اصل میں اپنے ذہن کے تصورات قائم کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا کا پیغمبر اور قرآن مجید ہم کو کیا بتا رہا ہے، تو یہ باتیں ہیں جو بتائی گئی ہیں۔ جب آپ اس فریم کے اندر رکھ کے چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر ایک وسعت بھی پیدا ہوگی، مذہب کی اصل حقیقت بھی نمایاں ہوگی۔ ان چیزوں کی بجائے آپ کی توجہ ان چیزوں پر ہوگی جو حقیقت میں مذہب بتانے کے لیے آیا ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ کیا کرنے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کے بدن کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے خور و نوش کھانے پینے کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے اخلاق کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ کا خدا کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، جس کا ظہور نماز میں، روزے میں، حج اور زکات میں ہو۔
ٹھیک ہے، یہاں کس کا سوال ہے جی؟
جی میرا نام عابد قیوم ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے کہ بد اخلاقی چیز کیا ہے، کیا چیز نہیں، کیا نہیں ہے، ولگیریٹی میں کون سی چیز فال کرتی ہے اور کون سی نہیں کرتی ہے، تو اس کا تعین کیسے کیا جائے گا؟
یہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے ہر وہ چیز کہ جس کے اندر جنس کے افشا کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، جنسی تعلقات کو نمایاں کیا گیا ہے، جنسی اعضاء کو نمایاں کیا گیا ہے، جنسی اعمال کی طرف رغبت دلائی گئی ہے، وہ فواہش ہوں گے۔ ہر وہ چیز جس کے اندر کسی کی حق تلفی کی ترغیب دی گئی ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا کوئی نغمہ آپ نے نشر کرنا شروع کر دیا ہے، تو وہ چیز ہے کہ جس کو ممنوع قرار دیا جائے گا۔ شرک ایک متعین چیز ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کی تعریف قرآن مجید نے خود کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اور اللہ تعالیٰ جس طرح نظم چلا رہا ہے اس میں کسی کو ساجی بنایا جائے، اور آخری چیز بھی بیان کر دی ہے کہ آپ اپنی طرف سے دین بنائیں۔ یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ اصل میں جو اپنی طرف سے دین بنایا گیا ہے اسی کی نفی کر رہا ہوں، تو اس کو نکالنا چاہیے اس کے اندر سے، اور اصل دین کو اس کے چہرے سے نقاب اٹھا کے نمایاں کرنا چاہیے۔ اصل دین خدا سے سچا تعلق، عاقبت کو سامنے رکھ کے زندگی بسر کرنا، اور ان چیزوں سے بچنا ہے جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ کوئی سبجیکٹو چیز نہیں۔
اچھا جاوید صاحب، یہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ جو تصویر ہے یا جو مجسمہ ہے اگر وہ پرستش کے جذبے کے تحت نہیں ہے تو اس میں کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، لیکن ایک شخص ہے جس کو اس بات کا وہ ذوق رکھتا ہے کہ مختلف جو آثار قدیمہ میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کی چیزوں کو اپنے ڈرائنگ روم کی زینت بنائے، اس میں کچھ ایسے مجسمے بھی نکلتے ہیں جو کہ پچھلی قوموں میں بت ہوا کرتے تھے، وہ ان کے دیوتا تھے، لیکن وہ ان دیوتاؤں کو اپنی ٹیبل پہ سجاتا ہے، تھے وہ کوئی دیوتا ہی، وہ نہیں مانتا انہیں، وہ پرستش نہیں کرتا، لیکن بہرحال وہ کسی چیز کی علامت ہیں، اس کو کیسے دیکھیں گے؟
یہ سد ذریعہ کا اصول ہوتا ہے۔ سد ذریعہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز منع کی گئی ہے اور کوئی چیز اس کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے، تو اگر یہ محسوس ہو کہ آپ کے معاشرے میں اس کا امکان ہے کہ یہ چیزیں بت پرستی کا ذریعہ بن جائیں گی تو ہر شخص کو متنبہ ہونا چاہیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ جائیے، آپ کا اس وقت عجائب گھر لاہور میں موجود ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے، رکھا ہوا ہے نا آپ نے، اور بے شمار عجائب گھر موجود ہے، ان میں بھی یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ چیزیں جب وہاں پڑی ہوئی ہیں تو کسی پرستش کا جذبہ نہیں پیدا کر رہی، لیکن اگر کہیں اس طرح کا امکان پیدا ہو تو وہ بالکل اسی اصول پر ہوگا کہ جیسے ہم محسوس کرتے ہیں کہ باہر گلی میں جا کے بچہ کوئی گالی دینا سیکھ لے گا تو ہم اس کو بھی روکتے ہیں، اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں۔ یہ حالات کے لحاظ سے ہوتا ہے، اس کو کوئی مطلق اصول نہیں بنایا جا سکتا۔
جی اور کیا سوال ہے؟ جی
السلام علیکم سر۔ سر میرا کوسچن اداکاری سے متعلق ہے کہ جس طرح اکثر موویز یا ڈراماز میں لوگوں کو ہندو جیسی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے، مندروں میں جانا پڑتا ہے، ان کی طرح عبادت کر کے دکھانا پڑتا ہے، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟
نہیں دیکھیے، جو ایک غلط کام ہے اپنی ذات میں غلط کام ہے وہ تو اداکارانہ طریقے سے بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا، تو ایک مسلمان ہر حال میں ان سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پانچ چیزیں ہیں وہ اداکاری میں پائی جائیں گی تو ان سے بھی روکیں گے، یعنی اگر اس میں آپ شرک کر کے دکھا رہے ہیں، اس میں آپ کسی بدعت کو فروغ دے رہے ہیں تو اس سے بھی روکا جائے گا۔
جاوید صاحب، ایک لاسٹ کوسچن ہے، اور یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل اس سینس میں ہے کہ جیسے اداکاری کے ہی اس فن کو لے لیں، ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ اداکاری میں دو لوگ ہیں، میاں بیوی کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں اور وہ حقیقی زندگی میں بھی میاں بیوی ہیں، لیکن ڈرامے کے ایک سین میں اس شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو کیا حقیقی زندگی میں وہ طلاق واقع ہو جائے گی؟ ایک سوال، اور دوسرا، دو مرد اور خواتین ایسے ہیں کہ جو ڈرامے میں ان کا نکاح ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ ایجاب و قبول بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ نکاح منعقد ہو جائے گا؟
جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ ہے تو کیسے ہو جائے گا؟ یعنی ایک تمثیل ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہم ڈرامہ کر رہے ہیں، تو کب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ نکاح کوئی معمولی چیز ہے، طلاق کوئی معمولی چیز ہے، یعنی آپ نکاح کرتے ہیں باقاعدہ، پہلے ایجاب و قبول ہوتا ہے، اس کے بہت سے مراحل ہیں، اس میں ساری دنیا شریک ہوتی ہے، تو وہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ جب ایک چیز ہے ہی ڈرامہ تو اس پر خامخواہ فتویٰ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ وہ اصل باتوں کو سمجھیں، اور وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ قرآن مجید کا بیان بالکل جامع اور مانے ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو دیکھیے ڈرامے میں پائی جائیں گی تو وہاں بھی روکا جائے گا، یعنی آپ ڈرامے میں بھی ڈرامے کے طور پر شرک نہیں کر سکتے، یعنی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر حال میں ممنوع کیا جائے گا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ تو ایک ڈرامہ ہے اس لیے کوئی حرج نہیں کہ اس میں فوائش کی ترغیب دے دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ڈرامہ ہے، اس وجہ سے نہ یہاں طلاق ہوتی ہے اس کے نتیجے میں، نہ نکاح ہوتا ہے۔
آپ نے ابھی فرمایا جاوید صاحب کہ جب ڈرامہ ہے تو چلیں طلاق واقع نہیں ہوئی اور نکاح بھی منعقد نہیں ہوا، لیکن ایک ڈرامے میں اگر دکھانا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ شرک میں مبتلا تھا اور پھر وہ راہ راست پر آیا، ایسی کوئی چیز دکھانی ہے تو اسے شرک کرتا ہوا تو دکھایا جائے گا نا پہلے؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ایک تمثیل کے تقاضے سے کوئی کام کرتے ہیں، اس کو پھر بالکل واضح ہونا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے بھی اگر بچا جائے تو یہ بہت بہتر ہوگا، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ بالکل ممنوع قرآن مجید کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اپنے ڈراموں میں، دوسری چیزوں میں، ان کے لیے بھی ایسے اسالیب اختیار کر سکتے ہیں کہ بات کا ابلاغ بھی ہو جائے اور ایسی کوئی چیز بھی نہ کرنی۔
ٹھیک، بہت شکریہ جاوید صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ یقیناً اس ٹاپک سے متعلق اور بہت سارے آپ کے ذہنوں میں الجھنیں ہوں گی، سوالات ہوں گے. اسکرین پر جو آپ ای میل ایڈریس دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں اس پر ای میل بھی کر سکتے ہیں جس پر آپ اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں، اپنی تجاویز بھیج سکتے ہیں. اور آئندہ اگر کسی ٹاپک پر آپ گفتگو سننا چاہتے ہیں تو وہ ٹاپک پر بھی ہمیں سجیشنز دے سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.